الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد تکریم حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج جمعۃ المبارک 28 مارچ 1997 کی تاریخ میں اللہ کے فضل اور اس کی خاص عنایت سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص. اخلاص کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, آپ حضرات میں سے کچھ تو بخوبی اس سے آگاہ ہوں گے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اخلاص کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے بھی ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والا 80% طبقہ عملی طور پر اس سے بہت دور ہے. اخلاص کے معنی ہے کسی فعل اور کسی کام کا کسی دوسری شخصیت اور کسی دوسرے ذات کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً اس کی رضا کے لیے عمل میں لانا. جس طرح بیٹا باپ کی فرما برداری اس لیے کرتا ہے کہ باپ راضی ہو جائے, مرید اپنے پیر کی سیوا اس لیے کرتا ہے کہ پیر صاحب صحیح معنی میں اپنی شفقت اور محبت کا اسے مرکز بنا لیں, کسی دوسری ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالصتاً جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو تو فعل بھی کہتے ہیں، کام بھی کہتے ہیں، اگر وہ ذات الہی کے لیے ہو عبادت بھی کہتے ہیں، کسی دوسری ذات کو الوہیت کا مرتبہ دے کر اس کے لیے کوئی کام کرنا اسے بھی عبادت کے زمرے میں شمار لفظاً کیا جاتا ہے، لیکن خلوص کا معنی یہی ہے کہ کسی دوسرے کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کی طلب کے لیے کوئی کام کرنا، اور شرعی معنی کیا ہے؟ قرآن کریم اسے بیان کرتا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، کہ یہی حکم پہلی امتوں کو صحائف اور آسمانی کتابوں کے ذریعے دیا گیا، یہی حکم امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، عبادت خداوندی کو بجا لاتے ہوئے کسی اور منفعت اور مقصد اور کسی اور ذات کی رضا اور طلب کی ہرگز کوئی ملاوٹ اور کوئی اختلاط نہیں ہونا چاہیے، جس عبادت میں جتنا اخلاص ہوگا وہ عبادت اتنی ہی کامل درجے کی عبادت کہلائے گی، اور اسی کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انما الاعمال بالنیات، کہ بھئی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ہوگا، ذہن میں کیا تھا، مقصد کیا تھا، طلب کیا تھی، اس کے لیے جو کام کیا، جو قربانی دی، پھل اس کے مطابق ملے گا. یہ ارشاد مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، لسان نبوت سے اس وقت صادر ہوا یہ ارشاد، کہ جب ایک شخص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، ہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے کو مہاجر کہا جاتا تھا، اور یہ بہت عظمت کی بات تھی کہ گھر بار چھوڑ کر آیا اسلام کے لیے، آنے والے نے بھی اگرچہ مدینہ آ کر اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہو کر صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اتنے بڑے سفر میں نیت اور تھی، نیت کیا تھی؟ کہ کسی عورت سے اس نے نکاح کا ارادہ کیا اور اسے پیغام بھیجا، تو اس مسلمان خاتون نے شرط لگائی کہ اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے گا، پھر یہاں آ کر اسلام قبول کر لے گا، تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی. اب اس نے اتنا لمبا جو سفر کیا وہ اس عورت سے نکاح کے لیے کیا، وہ اسلام بھی قبول کر لیا، تو مزاحن صحابہ کرام اس کو کہتے تھے کہ تو مہاجر امرا ہے جی، تو عورت کے لیے ہجرت کر کے آنے والا ہے، تو اسلام کے لیے ہجرت کرنے والا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، ہاں بھائی بات تو یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی، جس نے مکہ چھوڑا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، بیوی بچے چھوڑے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے، دولت گھر بار چھوڑی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ و رسولی، وہ مہاجر ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، ہجرت کی دنیا کے مفادات کے لیے، ہم ہجرت نہیں کرتے، سات سمندر پار گیا نوکری کے لیے، سات سمندر پار گیا کسی اور مقصد کے لیے، سات سمندر پار گیا دوسرے ملک کی سرحدیں عبور کر گیا کسی دنیاوی منفعت کے لیے، اب وہ کہے میں نے جو اتنی بڑی ہجرت کی اور وہاں جا کر نمازیں پڑھتا ہوں تو میں بھی مہاجر ہوں، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او امرأۃ یتزوجہا فہجرتہ الی ما ہاجر الی، جس مقصد کے لیے جو ہجرت کرے گا وہ وہی مقصد پائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ کی خوشنودی اور رسول کی صحابیت کا شرف حاصل ہوگا، عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اس سے نکاح ہو جائے گا، دنیا کے لیے ہجرت ہوگی کی ہے تو دنیا پا لے گا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی مثال دوسرے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تین طرح کے آدمی پیش کیے جائیں گے، ایک شخص ان میں سے مالدار ہوگا، رب العالمین باوجود جانتے ہوئے اتمام حجت کے لیے اپنے اس مالدار بندے سے پوچھیں گے، بتا میں نے تجھے اتنی مال دولت دی کہاں خرچ کی؟ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنا مالدار بنایا، اتنی دولت دی، اپنا کرم کیا تو میں تیرے سامنے ہزاروں بندوں کو گواہ کھڑا کر سکتا ہوں، ابھی آواز دیجئے سارے آنے کے لیے تیار ہیں اور تیری بارگاہ میں آ کر بتلائیں گے کہ میں نے اپنی دولت کو کیا کیا، میں نے اپنی دولت سے کوئی کلب نہیں بنائے، کوئی سینما نہیں بنائے، میں نے اپنی دولت کو عیاشی پہ خرچ نہیں کیا، میں نے اپنی دولت سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے کسوں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، طلبگاروں میں، مسافروں میں، مسکینوں میں، میں نے تیری دی ہوئی دولت کو تیرے حکموں کے مطابق خرچ کر دیا، میری دولت کی ریل پیل مخلوق خدا کے لیے تھی، میں نے تیرے مخلوق کو اپنی دولت سے نوازا، جو ضرورت مند آیا میرے دروازے سے خالی نہیں لوٹا، جو حاجت مند آیا میں نے اس کی حاجت پوری کی، جو بے کس آیا میں نے بے کسی کے عالم میں اس کی معاونت کی، تو اب میں تو تیرے سامنے اس وقت بہت ہی خوش ہو کر کھڑا ہوں کہ یقیناً تو آج فضل و کرم کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دے گا اور میری اس دولت کے خرچ کرنے پر مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے دولت خرچ کی، تو نے بہت مال لٹایا، لیکن کیا میں تجھے وہ آئینہ نہ دکھا دوں جس آئینے میں تیری نیت تجھے صاف نظر آ جائے، تجھے پتہ ہے کہ تیری نیت کیا تھی، تیرے ذہن میں کیا تھا؟ اے اللہ میرے ذہن میں کیا تھا؟ فرمایا میں تو نیتوں کے احوال کو جانتا ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا خدا ترس ہے، لوگ کہیں بڑا غریب پرور ہے، تیری نیت یہ تھی کہ تیری شہرت ہو، تیری نیت یہ تھی کہ تیرا چرچا ہو، تیری نیت یہ تھی کہ تیرے نعرے لگیں، تیری نیت یہ تھی کہ پورے علاقے میں تیری نیک نامی کا ایک چرچا ہو، شور و غوغا ہو، یہ تیری نیت تھی، جو تیری نیت تھی اس کے مطابق تیری شہرت بھی ہو گئی، جو تیری نیت تھی تیرا چرچا بھی ہوا، جو تیری نیت تھی لوگوں نے غریب پرور بھی کہا، جو تیری نیت تھی لوگوں نے سخی بھی کہا، جو تیری نیت تھی اس کے مطابق لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ یہ بتلا کہ کبھی یہ نیت بھی کی تھی کہ مال اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے؟ سو تو نے جس مقصد کے لیے مال خرچ کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے، اب میرے پاس تیرے اس خرچ کیے ہوئے مال میں سے کوئی نیکی نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا آدمی آئے گا، ہاں بھائی تو کون ہے؟ یا اللہ میرے جسم تو ہی ویکھ لا کہ میں کون ہوں، میری ڈیل ڈول، میری لمبی لمبی داڑھی، میرا بڑھتا ہوا پیٹ اور میرے موٹے موٹے اور پنڈلیاں اور رانے، یہ تجھے بتا نہیں رہی میں کسی جامعہ مسجد کا خطیب ہوں، میں عالم دین ہوں، عالم دین۔ اچھا تو تُو نے علم حاصل کر کے دین کا کیا کیا؟ اللہ میاں یہ جو ابھی سخی گیا یہ تو کہتا نا ہزار آدمی دو ہزار، میری گواہی کے لیے لاکھوں آدمی آئیں گے، میں تقریر کرتا تھا تو جادو کر دیتا تھا، سناٹا چھا جاتا تھا، میں جہاں جاتا تھا میرے اعلان ہوتے تھے اور لوگ دور دور سے آ کر میری تقریریں سنتے تھے، کیسٹیں بھرتے تھے، سمندر پار بار دنیا میں میری کیسٹیں لوگ جمع ہو کر سنا کرتے تھے، ویڈیو اور آڈیو میری کیسٹیں بنتی تھی، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، میں نے تیرے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائی، ہزاروں لوگوں نے میری تقریریں سن کر اپنے عقیدے بدل لیے، نظریے بدل لیے، اپنی زندگیاں بدل لی۔ میں نے تو دین کی وہ خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور نے کی نہ ہو، اور اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی جنت تو مجھے الاٹ کرے گا اور اس میں جو حلوے خاص طور پر میرے لیے تیار ہوں گے وہ تو کسی اور کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تیری گواہی دینے کے لیے لاکھوں لوگ تو آ سکتے ہیں، تیری گواہی دینے کے لیے ہزاروں انسان اس وقت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں معاشر کے میدان میں، لیکن ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو تیری زبان سے نکلنے والے الفاظوں کا تو علم ہے مگر تیرے من میں کیا تھا وہ تو نہیں جانتے۔ قریبا میں تجھے بتلاتا ہوں کہ تیری نیت کیا تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں خطیب اسلام، مقرر شولہ بیان، واعظ خوش الحان، شیری بیان، خطیب عشر ہیں جی اور خطیب ایشیا، علم با عالم با عمل اور حجت اللہ علی العرش، فلاں اور فلاں، جیوے جیوے، زندہ باد، جیوے ہزاروں سال، یہ تیری نیت تھی، اور تیری نیت تھی کہ زندہ باد کے نعرے لگیں اور میرا چرچا ہو اور جناب میری شہرت ہو، کراچی سے لے کر لاہور تک نہیں پوری دنیا کے جہازوں کی ٹکٹیں میرے لیے ہوں اور جناب ویزے میرے لیے ہوں، ایک تقریر امریکہ میں ہے تو دوسری برطانیہ میں، تیسری فرانس میں تو چوتھی سعودیہ میں، پاکستان سے اڑتا ہوا ہندوستان میں چلا جاؤں، یہ تو نے سب کچھ کیا ہے، یہ تیری نیت تھی، بتا ایک روز بھی تو نے یہ نیت کی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں رب راضی ہو جائے؟ کبھی میری رضا کے لیے بھی کیا ہے؟ جے تینو میری رضا مقصود ہندی تے پھر تیرے اے مطالبے نہ ہندے کہ پہلے ٹکٹ، جہاز، ہزار، کار، یہ تو پچھلے دور کی بات ہے، جہاز، ہزار، کار، اب تو کہتے ہیں جہاز، دس ہزار اور آگے پھر کرولا کار، اور پھر کہتے ہیں انٹچ صابن، انٹچ صابن، بٹیر سپیشل، اور ڈش میں فلفل ہونی چاہیے، وہ کسی نے فلفل کی بجائے سرخ مرچ کہا دی، وہ کہتے ہیں فلفل تو سیاہ ہوتی ہے، ہاں تو آزم تارا کہ ہاں ہاں تینوں بھی جاننا میں، تو کہنا سی یہ نعرے مارن سنیوں کا وزیر اعظم ہے نی، شیر آ گیا فلاں آ گیا، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے شیر بننے کا بڑا شوق تھا، لوگ خوب نعرے لگائے، میں جب بھی تجھے بچا لیتا تھا تو دل دل میں خوش ہوتا تھا، ہن نعرے زیادہ وجن گے، ہن ووٹ بھی زیادہ پین گے، ہن نوٹ بھی زیادہ ملن گے، نیتیں تو تیری یہ تھی، اور اب چوڑا ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جس نے تیری تقریر سنی، سن کر اس نے اپنا عقیدہ بدلا، نظریہ بدلا، عمل بدلا، میری رضا کے لیے کام کیا، وہ دیکھ وہ جنت میں جا رہا ہے، مگر تیرا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے، کیوں؟ انما الاعمال، عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر، یہ بھی چلا گیا اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ اب تیسرا آدمی آ گیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تو بتا تو نے کیا کیا بھائی؟ کہتے ہیں اللہ میاں تو تے اللہ ہے نا، جے کوئی ہور پوچھتا نا تے میں اس نو سوال کرتا کہ تو تاریخ نہیں پڑھی، تو تاریخ نہیں پڑھی، تو جاہل، اللہ میاں تو سب کو جانتا ہے، اب تجھے میں جواب کیا دوں؟ نہیں، فرمایا تو بتا بتا کیا کیا ہے؟ اللہ میاں میں نے جب ہوش سنبھالا، میں نے کرتب سیکھے تلوار کے، میں نے چلانا سیکھی کلاشن کوف، اڑانا سیکھا جہاز، اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی، جدید ٹیکنالوجی حاصل کی، اس کے بعد میں نے وہ تیرے دشمن مارے، کبھی امریکہ فدا کیا، کبھی روس فدا کیا، کبھی بھارت کے ٹکڑے کیے، کبھی جناب روس کو شکست دے دی، کبھی چائنا میں جا کے وقت ڈال دیتا، اور جناب فاتح، جہاں میں جاتا تھا قدم گاڑ دیتا تھا، فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیتا تھا، میرے ہاتھ میں سبز ہلالی اسلام کا پرچم ہوتا تھا، کبھی میں نے دہلی کے قلعوں پر گاڑ دیے، کبھی میں محمود غزنوی کی طرح اٹھا، کبھی میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کیا، کبھی لوگ کہنے لگے آج تو خالد بن ولید پیدا ہو گیا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ تو محمد بن قاسم آ گیا ہے، کسی نے کہا بالکل طارق ابن زیاد کی نشانی نظر آتی ہے، لوگ مجھے جانتے صدیوں تک جانتے رہے، اور میری فتوحات، میری جرت و بہادری، میری جرنیلی اور سلاری کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے رہے ہیں، میں نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے نہ کر سکے، پچھلے نہ کر سکے، اب تو مجھے پوچھتے ہیں میں نے کیا کیا؟ پھر یہاں تک کہ میں نے لڑتے لڑتے اپنی ساری زندگی لڑائی میں گزار دی، جب موت آنے لگی تو میں شہید ہو کر تیرے پاس آیا ہوں، میں شہید اعظم ہوں، شہید اسلام ہوں، شہید ملت ہوں، میں شہید ہوں۔ فرمایا اچھا، بہت بڑا فاتح آ گیا بھائی، شہید آ گیا، اچھا شہید اسلام، شہید اعظم، شہید ملت، ذرا یہ تو بتلاؤ، یہ جو فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، لڑائیاں لڑ رہے تھے، اور جناب کبھی گھوڑوں کا سفر ہے تو کبھی جہازوں کا سفر ہے، کبھی کمپیوٹر پہ میزائل اڑا رہے ہو، اور کبھی کسی ملک کا دفاع کر رہے ہو، یہ جو سارا کام کیا ہے نیت کیا تھی؟ چپ، من پاپی نے تو پتا نا کہ کی کچھ ہے، اپنے آپ کو تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ میری نیت کیا تھی، یہ باتیں اب ہمارے لیے سوچنا کوئی مشکل نہیں ہو گئی بھئی، اللہ تعالیٰ اگر ہر آدمی کی ویڈیو چلا دے کہ لے اپنی اے کھڑا ہو جا، قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ 50,000 سال کا، ہر آدمیوں کو ویڈیو تھما دی جائے کہ لے بھی اپنے ویڈیو آپ پہ دیکھی جا، 50 سال کی زندگی ہے، وہ 50 سال کی زندگی کو دیکھ لے گا، اس میں اپنی زندگی کو خود دیکھ لے گا، دن تو بہت بڑا ہے نا، سارا دن وہاں کو کیوں کھیل تو نہیں کھیلنی کہ بھی سارا دن وہاں جو ہے وہ کھیلتے رہیں گے، آخر وہاں کھڑے رہنا ہے، خود بخود اپنا نام اعمال پڑھ لے گا، ایسے سامنے آ جائے گا، انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ کہہ دیا اللہ میاں ویڈیو چ گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی چوڑا نظر آتا ہے، صاف نظر نہیں آتا، فرمایا ٹھہر، اگر نہیں ہوتا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اگر تیری نگاہیں کچھ نظر صحیح نہیں دیکھ رہی، تجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، تو آج اپنا نام اعمال صحیح طور پہ نہیں پڑھ رہا، تو ٹھہر، بولنا بند کر، ابھی تیرے ہاتھوں سے پوچھتا ہوں کیا کرتے رہے. یہ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، وہ حیرت سے دیکھے گا کہ میں تو کہہ رہا سی کہ نام اعمال غلط ہے، انہوں کی میں جھٹلاواں. ابھی ان کی باری ختم ہوئی تو پاؤں بولنے لگ جائیں گے، اے خدایا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، غلط بیانی سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو نے اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی قوت دے دی تھی، ہم ہر چیز کو پکڑتے تھے، ہر چیز کی طرف بڑھتے تھے، مگر ہم بول نہیں سکتے تھے. قادر تو ہے، جس طرح تو نے ساری زندگی اس گوشت کے ٹکڑے کو بلوایا ہے، آج تو نے حکم دیا ہے تو یہ بھی گوشت کا ٹکڑا بول کے بتاتا ہے کہ یہ کیا تھا. جب ہاتھ پاؤں بولیں گے تو کہے گا تسی تے اس طرح میرے خلاف گواہیاں دیندے ہو، جس طرح تسی جنت چ جانا ہوئے تے میں جنم چ جانا ہوئے، تسی بھی تے میرے نال ہی جنم چ جانا ہے. ڈانٹے گا، کہے گا نقصان اگر مجھے ہوا تو تمہیں نہیں ہوگا، اگر میں تو تمہارا دفاع کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اب تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو تو میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم بھی تو جہنم میں جاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو اس خالق اور مالک کی مخلوق ہیں، وہ جیسے چاہے حکم دے، وہ جو ہم سے پوچھے گا تو غلط بیانی کر سکتا ہے، ہم غلط بیانی. تو دوستو اب یہ شہید صاحب کھڑے، اللہ فرمائیں گے نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں فاتح اسلام، جرنیل اسلام، لوگ کہیں شمشیر اسلام، لوگ کہیں کہ جناب یہ وہ دوسری ایک سیف اللہ کا شکل جو ہے تصویر دنیا میں آ گئی ہے. سو جو تو نے چاہا وہ تجھے مل گیا، جو تو نے نیت کی وہ تو نے پالی. دس لوگوں نے کہا یا ہزار نے کہا، تجھے جرنیل بھی کہہ دیا، تجھے فاتح اسلام بھی کہہ دیا، جو جو لقب. ایسے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لیڈر لوگ سوچتے رہتے ہیں اپنے لیے نعرے، اپنے لیے نعرے آپ ہی سوچتے ہیں، عوام کو تو وقت نہیں ہے نعرے سننے، آپ ہی سوچ کے اپنے سیکٹری کو کہیں گے اے دو چار بندے نو نعرہ سکھا دے، وہ دو چار بندوں کو نعرہ سکھا دیں گے، وہ دو چار لگائیں گے تو ہزار کو پتہ چل جائے گا، اس ہزار میں کوئی اگلے جلسے پہ لگائے گا تو ہزاروں کو پتہ چل جائے گا. اب کیا ہوگا کہ مسجد حق نواز شہید سے لے کر پوری دنیا میں وہی نعرہ لگ رہا ہے، اب چوڑا ہو رہا ہے کیوں؟ جہاں نعرہ میں سوچے سے وہی لگ رہا ہے نا. تو سو تو نے جو چاہا، جو سوچا، جو تیرے من میں آیا وہ ہو گیا، دنیا نے کہہ دیا بتا میرے پاس کیا لینے آیا. اخلاص مقصد اللہ کی رضا ہے، اور جب مقصد رضا الہی ہو جائے، مقصد رضا الہی بن جائے، پھر کچھ نہیں ہے، پھر ساری دنیا کی مصیبتیں ہیچ نظر آتی ہیں، ساری پریشانیاں کم نظر آتی ہیں. آج میں نے خاص طور پر خلوص نیت پر اس لیے اپنی بات کی ہے کہ ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے چن لے، موقع عطا فرمائے، لیکن اب جب موقع مل جائے پھر اپنی صلاحیتوں کو ہم استعمال بھی کریں اور کسی عروج کو بھی پالیں، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات، جب تک اخلاص نہیں ہوتا اور مومن کی یا مومنوں کی کسی جماعت کی نیت خالص نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ کی نصرت بھی نہیں آتی. اللہ کی نصرت بھی تب آتی ہے جب نیتیں صحیح ہوں، درست ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو سپاہ صحابہ کی اب تقریر شروع ہوتی ہے، یہ تمہید تھی. سپاہ صحابہ سے تعلق رکھنے والا ہر بوڑھا بچہ، نوجوان، مرد عورت، جنگ کہو یا باہر کہو، پاکستان کہو یا پاکستان سے باہر کہو، اسے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے سپاہ صحابہ کے ساتھ شامل ہوا ہے،
وہ کس نیت کے ساتھ سپاہ صحابہ میں آیا ہے؟ کیا وہ سپاہ صحابہ کے ساتھ اس لیے شامل ہو گئے کہ سپاہ صحابہ ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، اس کے ساتھ مل جائیں گے کوئی کونسلری مل جائے گی، ایم پی اے شپ مل جائے گی، کوئی چودرات مل جائے گی، یا اس لیے سپاہ صحابہ کے ساتھ مل گیا ہے چلو میں بھی ایک اچھا خطیب اور مقرر کے طور پر پہچانا جاؤں گا، یا اس لیے رو کی رو میں دیکھا دیکھی جیسے ایک بھیڑ جلتی ہے دوسری بھیڑ بھی اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے پورا ریوڑ اس کی طرف چلنے لگ جاتا ہے، دیکھا دیکھی آپ ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یا اس لیے شامل ہو گئے کہ چلو یار اس راہ پر چلتے ہیں اور بڑی جماعتیں دیکھیں، اس جواب کو بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی نیت کوئی ارادہ اور اس انداز سے کسی آدمی نے اپنے ذہن میں اس تصور اور خیال سے یہ راستہ اپنا لیا ہے، نہ اسے اس راستے میں جان دینے کا فائدہ ہے، نہ اسے اس راستے میں مال لٹانے کا فائدہ ہے، نہ اسے اس راستے میں تبلیغ کرنے کا فائدہ ہے، نہ اسے اس راستے میں گولی کھانے کا فائدہ ہے، نہ اسے اس راستے میں وقت لگانے کا فائدہ ہے، جب تک نیت خالص نہیں ہوتی اس وقت تک آپ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اللہ کی نصرت اور آخرت میں اجر کے عظیمے کے مستحق نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو گئی نیت کے خالص تو پھر مولوی اعظم طارق سے احسان، پھر میرے تک بھی احسان ہے، پھر محلہ والوں پر احسان کیا ہے؟ ہو جی سارے ایسی انیاں قربانیاں نیتیاں سانو پوچھیا نہیں، میرے لیے دیتی ہے سانو پوچھیا نہیں، بھئی آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے دی ہیں، اگر اس لیے قربانی دے رہے ہیں کہ اعظم طارق آپ کو پوچھنے آئے گا، کوئی جماعت کا لیڈر آپ کو پوچھنے آئے گا جب بخار چڑھ جائے گا، تو پھر مطلب یہ ہے، ایک ہے نظم کی بات، ڈسپلن کی بات، کہ نظم ڈسپلن اور تنظیم کے عنوان پر قائد کی ذمہ داری کیا ہے، کارکن کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ایک الگ حصہ ہے، میں اس وقت قدم ڈگمگا جایا کرتے ہیں، کیوں کہ جو سوچا تھا وہ تو نہیں نظر آ رہا، اور سپاہ صحابہ سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں، اگر یہ نیت کرو گے کہ جناب شاید اس راہ پر چل کر ہمیں کوئی پھولوں کے ہار گلوں میں پڑیں گے، اس راہ پر چل کر کوئی بڑی کامیابی مل جائے گی، کوئی بڑا مفاد مل جائے گا، یہ بات ذہن سے نکال دو، جنہوں نے مفاد حاصل کیے میں ان کے گروبانوں میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں، اور اگندہ بھی کوئی مفاد حاصل کرے گا صحابہ کے نام پر وہ ذلیل اور رسوا کے رہے گا، اور اگر مفاد کے لیے چلتے ہو یہ مفاد کا راستہ نہیں ہے، حق نواز شہید کے الفاظ یاد کرو، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، دکھوں کا راستہ ہے، جہروں کا راستہ ہے، ہتکڑیوں بیڑیوں کا راستہ ہے، یہ موت و زخموں کا راستہ ہے، مفاد کا راستہ نہیں ہے۔
نعرہ رسالت لگے تو اسی طرح بلند آواز سے جواب دو محمد رسول اللہ، سمجھ گئے؟ پھر عظمت صحابہ کا نعرہ لگے، بس ایک نعرہ لگا کر دوسرے نعرے پہ تھک جاتے ہیں، تو میں بات کر رہا ہوں اخلاص نیت پر، اگر نیت خالص ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ نیتوں میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر میں حکمرانوں سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، وقت کے حکمرانوں، جب تک تم ٹھیک انداز سے چلو گے تو معاملہ ٹھیک انداز میں چلے گا، اگر تم بیوروکریسی کے تم چھلا بن کر فرعونیت پہ اتر آئے اور تم نے وہی انداز اختیار کر لیا جو بے نظیر نے اختیار کیا تھا یا بے نظیر کے باپ نے اختیار کیا تھا، تو پھر یاد رکھو تمہارا اثر بھی ان سے برا ہوگا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا دکھ ہے کہ سپاہ صحابہ کے خلاف نواز شریف کی گورنمنٹ بنتے ہی ایک جلغاہ شروع کر دی گئی ہے، کئی نظر بندیاں ہو رہی ہیں، کئی جناب ایسی فورسیں بنا دی گئی ہیں، اور چونکہ ایک دہشت گردی کا اڈا، اس وقت پاکستان میں انسانیت پر جتنا ظلم و جور چونگ میں ہو رہا ہے، انسان انسان پر جو ظلم کے انداز اپنا رہا ہے، پولیس کے ہاتھوں سے، حکمرانوں کے ہاتھوں سے بے گناہ لوگ لاہور کے چونگ کے سینٹر میں جس طرح دکھ درد اور تکلیف کی
تکلیف کے جو تکلیف کے راستے میں تکلیف کے ذریعے سے پریشان کیے جاتے ہیں اور تکلیف کے شکنجوں پر کسے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر ظلم کا ایسا کوئی دوسرا نشان موجود نہیں ہے. پہلے لاہور کا قلعہ بدنام تھا کہ لاہور کے قلعے میں لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. تم چوروں پہ ظلم نہیں کرتے ہو, تم ڈاکوؤں اور چوروں اور لٹیروں کو پکڑ کر, تم قاتلوں اور بدماشوں کو پکڑ کر انہیں تو الٹا نہیں لٹکاتے ہو, ان کے منہ میں تو لگامے دہی ڈالتے ہو, انہیں تو گھنٹوں گھنٹوں کھڑا نہیں رکھتے ہو اور ان کے پاؤں کھینچ کھینچ کر ان کی ٹانگوں میں چیرے تو نہیں دیتے ہو, ان کے ساؤن کے سینے میں پتھر رکھ کر ان کے زبانوں کو باہر آنے پہ مجبور تو نہیں کرتے ہو, ان کے گلے تو نہیں گھونٹتے ہو, تمہیں گلے گھونٹنا نظر آتا ہے, سپاہ شاپا نظر آتی ہے, ظلم کرتے ہو سپاہ شاپا پر, جبر کرتے ہو سپاہ شاپا پر, ستم کرتے ہو سپاہ شاپا پر, مقدمات ڈالتے ہو سپاہ شاپا پر, ہتھکڑیاں لگاتے ہو سپاہ شاپا پر, الٹا رکھ جاتے ہو سپاہ شاپا کو. آج ہمیں الٹا رٹکانے والوں وقت آئے گا تم بھی الٹے رٹکائے جاؤ گے.
سرکار ہے, سرکار ہے,
شیر کی سرکار ہے,
سرکار ہے, سرکار ہے,
شیر کی سرکار.
آج ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جنگ اور پورے پاکستان میں کچھ متاثر لوگوں کی رپورٹوں پر جو کاروائی حکومت کر رہی ہے اس سے حالات خراب تو ہو سکتے ہیں, حالات صحیح نہیں ہو سکتے. آخر وجہ بتلاؤ کہ شیخ اشفاق اور شیخ حاکم ان کے ورنٹ گرفتاری جاری کر کے انہیں چونگ میں لے جانے کا پروگرام کس بےمان نے ترتیب دیا ہے؟ ٹاسک فورس کے ذمہ دار آئی جی میجر مشتاق, ڈی آئی جی میجر مشتاق, وہ کہتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں, ہوم سیکرٹری کو کوئی علم نہیں, ڈی سی جھنگ کو کوئی علم نہیں, پھر شیخ اشفاق کو چونگ میں لے جانے والا کون ہے؟ ہمیں بھی تو بتلاؤ نا, تم اندھے ہو, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو چکے ہو, اور ہمارے نوجوان وہ جو ہیں وہ ٹک ٹکی بھی باندھ کر ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اگر تم اسی طرح اندھے گونگے اور بہرے رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ عہدے چھوڑ دو, یا پاکستان کو تم مذہبی فسادات کی آگ میں جھونکنے کے ذمہ دار بھی تم ہو, یا لڑائی جھگڑے کے ذمہ دار بھی تم ہو, فیصل آباد کے واقعات کے ذمہ دار بھی تم ہو, ملتان کے واقعات کے ذمہ دار بھی تم ہو, جنگ میں شیعہ کے قتل کے ذمہ دار بھی تم ہو. یہ نہیں اجازت دی جائے گی. مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ جب میں نے جنگ کے اعلی افسران, پولیس اور انتظامیہ کے افسران سے بات کی, انہوں نے کہا جناب بات ہی کوئی ایسی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. ہم نے اعتماد کیا, ہم نے اس یقین دہانی کے اوپر یقین کر لیا, لیکن کیسی یقین دہانی, کیسا وعدہ؟ کیا تم بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بھی سابق افسروں کی طرح ہمارے ساتھ وہی دھوکہ بازی, وہی ہیرا بازی, وہی بہانہ بازی کرو گے جو پہلے افسروں نے کی تھی؟ اگر پہلے افسروں والا سلوک کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے افسروں سے کیا کرتے تھے. پھر ہر روز بازار بند ہوگا, پورے ملک میں احتجاج ہوگا. میں اسی زخمی حالت میں, یاد رکھو اگر باہر نکل آیا میں کسی شہر لاہور سے لے کر کراچی تک احتجاجی مارچ کے لیے چل پڑا, تمہیں نام یاد آ جائے گی, تمہیں پتا چل جائے گا احتجاج کس کا نام ہوتا ہے. اگر یہ انداز اگر ظلم کا یہی انداز چلتا رہا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنے زخموں کی, اور نہ ضرورت ہے اپنے آرام کی. میں لاہور سے احتجاجی مارچ شروع کروں گا, اور کراچی تک کرتا چلا جاؤں گا، اور چاہے میرے زخموں کو کچھ ہو جائے اور میں کیا سے کیا ہو جاؤں، ذمہ دار حکومت ہوگی، لوگ لکھیں گے اور پوچھے گی پوری دنیا کہ ایک زخمی آدمی کو، ایک ایم پی اے کو مجبوری کیا ہوئی کہ وہ اپنی طبیعت اور زخموں کے باوجود روڑا پیاستے ہیں. میں انہیں بتلاؤں گا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. کوئی ایک چوڑا مرتے تم ہمیں پکڑ کر جیلوں میں ڈھک دیتے ہو، ہماری زیادہ شہید ہو گئی ہے، تم نے قاتل پکڑ کے چھوڑ دیے، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں ایسے انصاف کو نہیں مانتا ہوں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا کہ ہم دہشت گردی تخریب کاری پہ یقین نہیں رکھتے، ہم دلائل کی جنگ لڑتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا کسی ایسے طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تم نے یہاں تک کیا کہ جو تمہارے ہاتھ میں آتے، عبد المنان ایک نوجوان ملتان کے جسے 12 دن تک لٹکا کے مارا گیا اور اسے ایک ہی بات کہتے تھے، ایک بات کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کہہ دے کہ خانہ فرہنگ کا جو مسئلہ ہے، جو خانہ فرہنگ پر حملہ ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا اور مجھے آدم تارک نے کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے تم جان بوجھ کر ہمیں ملوث کرنا چاہتے ہو. ہم نہیں ملوث ہونا چاہتے، ہم ملک سے محبت کرنے والے، قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نہیں ملوث ہونا چاہتے، خانہ خدا میں بیٹھ کے کر کے کہتا ہوں بخدا ملوث نہیں ہونا چاہتے. آج تک اگر میری زبان سے کسی ایک شیعہ کے لیے بھی نکلا ہو کہ اس شیعہ کو قتل کر دو، خدا میری زبان گم کر دے، ہم کبھی نہیں ایسی بات کی. لیکن اس کے باوجود تم یک طرفہ ٹریفک چلاؤ گے، پھر ہمیں مجبور کرو گے. یاد رکھو جس دن میں نے کیا دیا، پھر نہ شیعہ بچہ بچے گا نہ بوڑھا بچے گا. مجھے بتلا حکومت، کیا ایران کے گماشتے، ایران کے ایجنٹ، پاکستان میں ایران کے ڈالروں پر سیاست کرنے والے آج تمہارے ساتھ اگر سیاسی میدان میں بیٹھ گئے، تمہیں اتنی پاس ہو گیا ان کا، وہ نامزد کا تلا ساجد نقوی تم گرفتار نہیں کرتے ہو مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے قتل میں، مجھے بتلاؤ شیخ اشفاق میں مقدمہ بھی کیا ہے، مجھے بتلاؤ میری ذات پہ مقدمہ کیا ہے، مجھے بتلاؤ شیخ حاکم پہ مقدمہ کیا ہے. ہمارے اپنے اختلاف لاکھ ہوں گے مگر تمہیں جرت نہیں دی جائے گی کہ تم کسی بے گناہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھو. اللہ نے ہمیں اتنی ہمت اور استقامت اور جرت دی ہے، اتنی توفیق بخشی ہے، اگر ہم میدان میں آ نکلے تمہارا یہ غرور فنا ہو کے رہ جائے گا، تمہارے یہ تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں خام ہو کے رہیں گی. ہم نے بڑے بڑے اپنے فن خاؤں کو نہ دیکھا، تم کیا چیز ہو کس بات کی مولی ہو؟ ہم انصاف مانگتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. یہ کیا دکھ ہے، ایک شخص جنگ کے بازار میں دن دہاڑے دن کے سوا 1 بجے یا 1 بجے قتل ہو جاتا ہے، اور قتل کرنے والے اتنے سیاڑے ہیں کہ وہ شیعہ کو الگ کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو شیعہ ہیں وہ انہیں بھی الگ کر دیتے ہیں، صرف اسی کو مارتے ہیں. اگر کسی سنی نے مارنا ہوتا وہ شیعہ کو الگ کیوں کرتا؟ اگر تخریب کاری دہشت گردی ہوتی تو وہ سنیوں کو الگ کیوں کرتا؟ پھر مارنے والوں کو دیکھنے والے سینکڑوں ہیں، سینکڑوں دیکھنے والے کہ مارنے والے کلین شیو ہیں، نوجوان ہیں، ایک موٹر سائیکل پر آنے والے دو یا تین لڑکے ہیں، بھرے بازار نے دیکھا، دن دہاڑے دوپہر کے وقت دیکھا، اور تم نے غلط تیار کاٹ لی ان لوگوں کے خلاف جن کی ایک ایک مشت داڑی ہے۔ اور پھر کہتے ہو پکڑو، کیوں نہیں میرے بار بار کہنے پہ کھلی تفتیش کراتے؟ جب میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ کھلے عام تفتیش کراؤ، اس بازار میں جا کر تفتیش کراؤ، وہ سینکڑوں لوگ جو گواہ ہیں ان سے جا کر گواہی لو، تو کیوں گواہی نہیں لیتے ہو؟ تاکہ حقائق منظر عام پر نہ آ جائے، تاکہ ہمارے لوگ بے گناہ قرار نہ پائے، ہمیں پکڑ نہ ہو، ان کا بھی مردہ کفن نہیں پہنتا ہے، تم جیلیں بھر لیتے ہو، اور ہمارے قیادت شہید ہو جاتی ہے، تم بتلا تو صحیح تم نے پکڑے کتنے لوگ ہیں؟ میں حکومت سے کہتا ہوں، حکومت سے مراد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہیں، کہ تمہیں انتظامیہ اور بڑے بیوروکریسی کے لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں۔ ان غلط مشورہ دینے والوں نے پہلے دور کے حکمرانوں کو بھی بدنام کیا تھا، ناکام کیا تھا، یہ تمہیں بھی بدنام اور ناکام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تم مت ان کے مشوروں پہ جاؤ، تمہیں حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے جب میاں شہباز شریف سے بات کی کہ جناب آپ کیوں نہیں اس مسئلے کے حل کے لیے وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو بٹھا کر ہماری باتیں کیوں نہیں سنتے، تو کہنے لگے مجھے انتظامیہ نے کہا ہے کوئی ضرورت نہیں، یعنی افسروں نے کہا ہے، اور تمہیں کامیاب تو عوام نے بنایا ہے، تمہیں عوامی مفاد میں سوچنا چاہیے یا افسروں کے مفاد میں سوچنا چاہیے؟ افسر باز تو ایجنٹ ہے ایران کے، ایران کی منتھلی آتی ہے بعض افسروں کو، اور ایرانی ایجنٹ بعض متاثر افسروں کو اور بعض سنی افسروں کو کیا سے کیا پیش کرتے ہیں، مجھے اس کا بھی علم ہے کہاں سے کہاں لا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ متاثر افسر، یہ ایران کے ٹاؤٹ افسر، یہ ایجنسیوں میں گھسے ہوئے متاثر لوگ تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں، اور غلط رپورٹوں میں آ کر تم صبح سے شام تک وہی کچھ دیکھتے ہو، وہی کچھ کہتے ہو جو تمہیں متاثر افسر کہتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اس کے نتیجے کبھی اچھے نہیں ہوئے۔ میں نے اسی وقت میاں شہباز شریف سے کہا، میں کہا میاں صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس انتظامیہ کی۔ میں نے کہا ڈیڑھ سال پہلے اخباروں میں ایک پریس کانفرنس چھپی تھی ایس ایس پی لاہور کی، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، 300 ڈکیٹیوں کے ملزم، 100 سے زیادہ مقتولوں کے قاتل، فہیم بہاری اور اس کا گروپ گرفتار کر لیا گیا ہے، چھپی تھی نا، اس گروپ کا تعلق سپاہی صحابہ سے، اور اس میں کہا یہ گروپ یہ ورلڈ کپ سے پہلے بے نظیر پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے اسلحہ برامد کر لیا اس گروپ سے، یہ ورلڈ کپ کی تقریبات کو خراب کرنا چاہتا تھا، یہ بے نظیر کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس گروپ میں کون ہے؟ طارق بلو ہے، امیر علی ہے۔ اس گروپ میں کون ہے؟ اس گروپ میں شامل اور دو لڑکوں کے نام ہیں جو لاہور سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ چار لڑکے ہیں، یہ بہت بڑی تخریب کاری کرنے والے تھے، پولیس کا مقابلہ ہو گیا ان سے، پولیس کی بہادری ایسی کام آئی کہ پولیس نے سب پہ قابو پا لیا، نہ وہ زخمی ہوا نہ وہ زخمی ہوئے۔ اچھا جی، واہ جی واہ، ہوا کیا تھا؟ میں نے کہا میاں صاحب یہ میاں معراج الدین جو آپ کے پڑوس میں جن کی کوٹھی ہے، جو مسلم لیگی ایم پی اے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے جا کر نہتھوں کو خود پیش کیا تھا، ایک کو آن ڈیوٹی کرنل نے پیش کیا تھا، ایک کو گجرانوالہ کے سیشن جج نے پیش کیا تھا کہ بھئی آپ ان لڑکوں کو طلب کرتے ہیں، ان پر مقدمہ مقدمہ تو کوئی نہیں ہے، ہم پیش کر رہے ہیں، گناہگار ہوئے تو رکھ لینا، بے گناہ ہوئے تو واپس کر دینا۔ میں نے کہا جن کو نہتھے پیش کیا تھا، پیش کرنے والا ایم پی اے کرنل، پیش کرنے والا سیشن جج، جب پیش کیا تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، اب جب پریس کانفرنس ہوئی تو اسلحہ بھی آ گیا، بے نظیر کو قتل کرنے کا الزام بھی آ گیا، ورلڈ کپ کو اڑانے کا الزام بھی آ گیا، اور 300 ڈکیتیوں کے ڈاکو بھی نکلے، 100 مقتولوں کے قاتل بھی نکلے۔ اب جبکہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ سارے ہائی کورٹ سے ضمانتوں پر گھر آ چکے ہیں، وہ سارے رہا جن کو ڈاکو کہا گیا، 100 آدمیوں کا قاتل کہا گیا، پولیس مقابلہ میں نامزد کیا گیا، وہ رہا ہو کر گھر۔ میں نے کہا یہ ہے انتظامیہ، یہ بات کو بتنگڑ، پیالی میں طوفان اور قطرے کو سمندر بنانے والے یہی لوگ ہیں، یہ تو منٹ میں بات بنا لیتے ہیں، رہ جاتے جاتے بڑی سے بڑی بات ہو تو کہیں گے ہوا ہی کچھ نہیں۔ وزیر داخلہ سے کہیں، ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کراچی میں رینجر نے گولی چلائی، مسجد صدیق اکبر میں موقع پر 3 لڑکے شہید ہو گئے، مسجد کے اندر شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ 14 اگست 1974 کو جب 15 اگست کو میں ان کے خون آلود کپڑے اسمبلی میں لے کر چلا گیا، میں نے لہرات کیے جبکہ ان سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے، میں نے کہا وزیر داخلہ بتلاؤ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ کہنا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کراچی میں ہوا ہی کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ خون کس کا ہے؟ کہتے ہمیں تو پتا نہیں۔ یہ وزیر داخلہ کی حالت ہے، مسجد میں 3 آدمی شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے، وزیر داخلہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جب کچھ کرنا ہو تو آپ جا کر پولیس کو خالی ہاتھ دے دیں، وہ کہیں گے 300 ڈاکے مارے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ حکمرانوں، سیاستدانوں، تمہیں ووٹ عوام نے دیے ہیں، عوام سے ووٹ لے کر عوام کے مفاد میں سوچو۔ اب اگر اپنی حکومت کامیاب بنانا چاہتے ہو، میں نے اسی لیے تمہارا ساتھ دیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی آدمی غلط رپورٹوں کے ذریعے گمراہ کرنا چاہے تو میں تمہیں آگاہ کر سکوں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ چلے ہیں کہ عوام نے تم پر اعتماد کیا ہے، چلو تم کچھ اچھے کام کر لو، قرض اتارو سکیم اچھی مہم ہے، ملک کے لیے اور کئی اچھی سکیمیں تم لائے ہو، ہم نے تائید کی ہے۔ لیکن اگر متعصب افسروں کے کہنے پر ہمارے مرکزی اور صوبائی لیڈران کو گرفتار کر کے چوم جیسے جیل خانہ اور دہشت گردی، تخریب کاری، تشدد کے اڈے میں تم پہنچاؤ گے تو یاد رکھو ہم تم سے ٹکرائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ بات پھر وہی لاتا ہوں، جب گھر سے نکلے ہیں اللہ کی، جب گھر سے نکلے اللہ کی، پھر اللہ کی رضا کے لیے پھولوں کے ہار پڑے تب بھی اللہ کی رضا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑے تب بھی اللہ کی، پاؤں میں بیڑیاں پڑے تب بھی اللہ کی، جھوٹے مقدمات آئیں تب بھی اللہ کی۔ جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو بخدا پھر ہر الفت بھی باعث الفت بن جاتی ہے، پھر ہر مصیبت نظر نہیں آتی، تکلیف میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی لٹک رہا ہوتا ہے کسی کے ظلم کے شکنجے پر، کوئی آدمی بیڑیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اسے چھڑیاں ماری جا رہی ہوتی ہیں اور بیٹھ اس کی پشت پہ پیدل پہ لگمارے جا رہے ہوتے ہیں اور کوڑے اس کی پشت کو چھین رہے ہوتے ہیں، جب مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، کبھی آداب کی آواز آتی ہے، کبھی احمد ابن حنبل کی صدا آتی ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہو، اخلاص نیت ہو،
تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. آج اس موقع پر میں حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ سات لوگ جو جنگ سٹی میں قتل ہو گئے، ان کا قاتل گرفتار بھی ہو گیا. سوال یہ ہے، اتنے بڑے سانحہ کے بعد اس کے جو بچے کھچے اہل خانہ ہے، اس کے ساتھ حکومت نے کیا تعاون کیا؟ یہ حادثہ کسی اور شہر میں پیش آتا تو وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلی تک پہنچ جاتے، کوئی نہ کوئی وزیر بھی پہنچ جاتا. یہاں تو کسی وزیر کی بھی گاڑی نہیں آئی. کیوں کہ جھنگ جو ہوا، تم ہر جگہ جا سکتے ہو، تم جھنگ نہیں آ سکتے ہو. اگر دکھوں کے موقع پر جھنگ میں آؤ گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جھنگ سے بہتر تم میزبان کسی کو نہیں پاؤ گے. مصیبت کے موقع پر، عوام کی پریشانی کے موقع پر، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی حکمران جھنگ میں آئے گا، جھنگ کے عوام اس کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، جھنگ کے عوام اسے دعائیں دینے کو تیار ہیں. اگر کوئی حکمران ظلم کے لیے آئے، جبر کے لیے آئے، یا کسی اور خیال سے آئے، تو اسے جان لینا چاہیے اے لاہور نہیں، اے جھنگ. ایسے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، ایسے پہلے بھی بڑے آیا ہیں، پر آئے دکھ کے موقع پر نہیں، مطلب کے موقع پر. عوام کے لیے نہیں، ذات کے لیے آئے تھے. جب تم عوام کے لیے آؤ گے تمہارے گلوں میں ہار ڈالیں گے، جب ذات کے لیے آؤ گے تو پھر آپ پہ آؤ تو آپ پہ دیکھو، آپ پہ ہی آؤ تو آپ پہ جاؤ، پھر نہیں. تو میں اس بات پر مذمت کرتا ہوں کہ سات آدمی قتل کر دیے گئے، کوئی وزیر تک یہاں نہیں آیا. وزیر نے تو کی آنا سی، جڑی وزیر نہیں وہ بھی نہ آئی. یہ تھی رکھا کدے لی ہوا ہے؟ اٹھا دساں وزیر ایک وزیر نہیں بنائی جی، مقصد کی ہے؟ تا ادا بھی تو جی لگ نہیں سکتا. کہندے جی صدر ولوں مجبور ہے، صدر ولوں مجبور ہے. بڑا وزیر سانو کی ساڈے ولوں امریکہ بھیجو یا یورپ بھیجو، اسی تے ویسے ہی اتوں کڈیا ہوا ہے جی. بہرحال یہ دکھ کی بات ہے کہ کوئی وزیر نہ آئے، وزیر اعلی نہ آئے، اور تم کوئی بھی نہیں آئے ہو، لیکن تم نے اس کے اہل خانہ کو دیا کیا ہے؟ قاتل پکڑ لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کے اہل خانہ کو اتنا انصاف دو، اتنا تعاون دو، اور اتنی ان کی حمایت کرو اور مالی سپورٹ کرو کہ آئندہ ان کے اہل خانہ کا غم ہلکا ہو سکے. اب اس بھرے گھر میں جس میں سات قتل ہو گئے ہیں، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے، ان کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اخلاص تقریر تو جاری ہے ابھی. اچھا جب درمیان میں کہہ دو نا کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، تو لوگوں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے بھی ہوں اے چونکہ آخری گل کہہ دیتی. تقریر تو ختم نہیں ہوئی بھائی، تقریر کا ایک حصہ اور باقی ہے، اور وہ حصہ یہ ہے ابھی تو میں نے تقریر اور کرنی تھی، لیکن اب بابا مجھے اور کہہ رہے ہیں. بابا جی فرما رہے ہیں کہ اے جڑے باہر بندے بیٹھے نے، انہوں ایک گھنٹہ پہلے دھوپ لگتی سی کہ نہیں لگتی سی؟ اگوں گرمیاں آ رہی ہیں یا سردیاں آ رہی ہیں؟ بولو 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 بولو. گرمیاں چ پھر تمبو شمبو بھی چاہیے نا کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے مہربانی کر کے کوئی دو چار ساتھی، اب تمبو سستے ہی بڑے ہو گئے، ٹینٹ کناتے بہت سستی ہو گئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کسی ہور نو روزگار دے نہ دے، 6 لاکھ بندہ بے روزگار ہو گیا، پولیس پیچھے پیچھے پھر دیے، کیوں بھائی تو دیگ پکائیے؟ وہ کہنا بادشاہ میں چوڑا دی نہیں پکائی، میں چاہ دی پکائیے، میں چوڑا دی دیگ نہیں پکائی، میں تے چاہ دی پکائیے. کہندے اچھا جی چاہ دی پکائیے مو ٹھیک ہے، جی چوڑا دی پکائی تے اندر. کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ کوئی اور کہتا، اب کیا کہتے ہیں جی، عام مہمانوں کو بیکری سے منگوا کر سامان، بسکٹ، مٹھائی، پیسٹریاں، کیک اور جناب سموسے، یہ ایک مہمان کے لیے آج کل ہوٹل والوں نے ایک ایک ڈبہ بنایا جس کی قیمت ہے 150 روپیہ. یہ ساری چیزیں تو کھلا سکتے ہیں مگر روٹی سالن؟ واہ جی واہ، کیا پالیسیاں ہیں، تمہیں سمجھانے والوں نے بھی کیا سمجھایا، کہہ دیتے کہ جناب روٹی اور سالن بس خلاص. اب وہ جناب کوئی یہ ہو رہا ہے، فروٹ آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، روٹی کے دشمن بن گئے ہو. آٹا پتہ نہیں کم ہونا سی تا کر کے انہوں نے کہہ دیتا. اور میاں اگلے سال اللہ میاں گندم چنگی بنا دے گا، اس لیے لوگوں نو روٹی نہ روکو. گجران لوگ مجھے فون کرتے کہتے ہیں ہماری برات گجران والے سے آ رہی ہے. میں نے کہا اچھا ہماری اسلام آباد سے آ رہی ہے. میں نے کہا ہاں جی آپ کہنا کہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں روٹی کھوا سکتے ہیں. میں نے کہا بھی اب میں کیا کہوں آپ، آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، فروٹ کھلا سکتے ہیں، کیک کھلا سکتے ہیں، پیسٹریاں کھلا سکتے ہیں، اور جناب کوئی اور چیز کھلا سکتے ہیں، لڈو کھلا سکتے ہیں، گلاب جامن کھلا سکتے ہیں، روٹی قربان جائے. جنہوں نے بڑے خرچے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں جی. کہتے گھر کی چار دیواری چ اچھی کسے دیا، کسے آدمی کی کوٹھی شوٹھی لے کے، یا ریسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس کوئی کرائے پر لے کر، ریسٹ ہاؤس یا بڑے شہروں میں شادی ہال کرائے پر لینے، وہ تو جائز ہے. شادی ہال کرائے پر 50,000-40,000 کا لینا جائز ہے. اے بچارے تمبو والے کا 100-200 کا تمبو لینا، یہ تو جائز ہو گیا. واہ واہ، چنگے لوگ ادھی بدواں حاصل کی. انشاءاللہ العزیز میں اسمبلی میں بھی یہ بات کروں گا. میں نے کہا ہے بھی دیکھیں روٹی سالن تھوڑا خرچ ہے، صرف روٹی سالن، آپ کہیں باقی چیزیں نہیں کہیں تو باقی یہ ہے کہ یہ اب دور سے ہے وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اس کو، یہ تو وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو میں تمبو کی بات کر، تمبو سستے ہو گئے، تمبو سستے ہو گئے تو اپن مسجد دے وچ ضرورت ہے. اس لیے کنے تمبو چاہیے نے جی؟
4
کنے چاہیے؟ ایک تمبو کنے دا ہوندا ہے؟ 10 ایک یا سارا کا؟ ہاں
تمبو بڑے مہنگے،
ایک تمبو 10,000 کا
ہوں.
بھائی آئندہ ایسا کریں ٹوٹل 20,000 کا، بھائی 20,000 کا ٹوٹل یہ ہے خرچہ، ٹوٹل 20,000 کا خرچہ ہے. یہاں بھی ٹینٹ لگیں گے، باہر بھی لگا کھڑیں گے، لگا کریں گے، کیونکہ جو لوگ جمعہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں نا تقریر سننے، وہ بھی تو دھوپ میں نہ کھڑے ہو نا، تقریر تو سننے ہیں. تو اس لیے یہ 20,000 کا خرچہ ہے. آپ 20 آدمی یا تو 1,000-1,000 والے کھڑے ہو جائیں، یا 40 آدمی 500-500 والے کھڑے ہو جائیں، اٹھے شاباش. تسی بھی آپ سو بھی ہر ایک جمعہ گزرتا نہیں دوجے جمعے ایک چندہ شروع کر دیں جی، تو کام بھی تو کوئی نہ کوئی نیا ہوتا ہے نا. اٹھے بھائی، یا میں نے آپ کو چونکہ پچھلے جمعے بتایا نہیں، آئندہ جمعے آپ خاص طور پر، میں جو جھنگ سے باہر کے لوگ ہیں نا ان سے نہیں کہتا، جو جھنگ کے میزبان لوگ ہیں خاص طور پر، یہ 5-6 محلوں والے کے لوگ، محلہ کے لوگوں ہیں، ان محلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کہتا ہوں آپ